عزیز بخاران محترم، عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے اور جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی شہادت کے ایام ہیں۔ ان دونوں مناسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ مبارک احزاب کی 33 آیت کے آخری جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تاکہ عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکے محروم و مغفور کی روح کے لیے۔ میں ابتدائی میں آغای عبدی اور تمام دیگر جتنے بھی احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزہ ہیں، ان سب کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا بھی مانگتا ہوں کہ پروردگار عالم مرحوم کو عالیین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بہت مشہور اور معروف ہے، ہم سب کے حافظے میں وہ آیت موجود ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے آل محمد کی طہارت کا اعلان کیا ہے اور ہر طرح کے رس و نجاست کے دور ہونے کا اور دور رکھنے کا پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہے، جس کا نتیجہ عصمت ہے، ان کا معصوم ہونا ہے، اور اس معصوم ہونے کی وجہ سے ان کا حجت خدا ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل
محمد۔
اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ مسجد نبوی کے آس پاس ان حجروں میں سے کسی حجرے میں پیش آیا۔ اس کا ایک ورژن تو وہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو مشہور ہے، معروف ہے، اور جس کو حدیث قصا کے عنوان سے ہمارے یہاں برکت کے لیے تلاوت بھی کیا جاتا ہے، مگر اس کا ایک اور ورژن بھی ہے کہ جو برادران اہل سنت کے پاس پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کے اندر نقطہ مشترک تو وہی ہے کہ چادر میں سب کو جمع کیا گیا اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے دعا مانگی اور اس دعا کے نتیجے میں پھر پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا۔ تو جناب سیدہ کے حوالے سے روایت ہے جو مشہور و معروف حدیث قصہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ورژن جو جناب ام سلمہ کا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ورژن جو جناب عائشہ سے بھی مروی ہے۔ تو یہ تمام تر ورژنس اپنی جگہ پر جو جزیات ہیں ان کے اندر اختلاف ہوا کرے، مگر جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ اتنا ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت کو ان کی شان میں نازل کیا۔ یہ بہت ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم یہ اہتمام کرتے، یہ انتظام کرتے کہ ایک چادر ہو، چادر میں ان سب کو جمع کیا جائے اور اس بات کو مشخص کیا جائے کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، اور اگر اسے مشخص نہ کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ غلط فہمی بہت زیادہ پھیل سکتی تھی، غلط فہمی بھی پھیل سکتی تھی اور خوش فہمی بھی پھیل سکتی تھی۔ ان دونوں چیزوں کا تدارک کیا گیا، سد باب کیا گیا اس حصار کے ذریعے سے جو چادر کے اندر رکھا گیا۔ دیکھیے برادران عزیز، وہ کتابیں کہ جو مسجد نبوی کی تاریخ پر لکھی گئیں، مسجد نبوی کی سراؤنڈنگز کے حوالے سے جن کے اندر تفصیلات بیان کی گئی، آپ میں سے وہ احباب کہ جو مدینہ منورہ کی زیارتیں کر چکے ہیں، پروردگار عالم سب کو بار بار نصیب کرے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل ٹاپک ہے، البیوت حول مسجد نبوی، کہ مسجد نبوی کے ارد گرد جو گھر تھے ان کے معاملات کیا تھے، کون کون سے گھر وہاں پر تھے۔ یہ ایک طریقہ کار تھا، جب ظاہر ہے کہ مہاجرین مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ جہاں پیغمبر اکرم کا گھر ہے وہیں کہیں ان کا بھی گھر ہو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں دیندار افراد عام طور پر ان کی اپروچ ہی ہوتی ہے کہ اگر نیا گھر لینا ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں سے آواز اذان سنائی دے، کہ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، تاکہ وہاں واکنگ ڈسٹنس پر وہ جا سکیں، اس کو اپروچ کر سکیں۔ تو وہ افراد جو مکہ معظمہ سے آئے تھے، مہاجرین میں ان کا شمار ہوتا تھا، پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پھر اپنے لیے گھر منتخب فرمایا، تو ظاہر ہے کہ دیگر احباب نے بھی یہی کام کیا کہ اپنے گھروں کو اس طرح سے بنایا کہ اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلے اور دوسرا دروازہ مسجد کے باہر کھلے، یعنی مسجد کے اندر اس کے انٹرنس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہو۔ یہ انہوں نے ایک انتظام کیا تھا، اور اس کے اندر حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کی اچھی نیت ہوگی، مگر پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک انتظام اور ایک اہتمام ہوا۔ امام نسائی محدثین کے اندر بہت مشہور شخصیت ہیں، سیاح سبتہ، وہ 6 کتابیں جن کو ہمارے برادران صحیح کتابوں میں یا ایرر فری بکس کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں، ان میں سے ایک کے مؤلف یہی ہیں، سنن نسائی کے مؤلف جو ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے، سنن نسائی۔ تو امام نسائی شیعہ تو نہیں، ظاہر کے برادران کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر یہ امام نسائی وہ ہیں کہ جن کو حب اہل بیت کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو آج بھی مل جائیں گی، تاریخ کے اندر بھی ملیں گی، کہ بہت سے ایسے افراد کہ ٹھیک ہے وہ اس معنی کے اندر شیعہ نہیں تھے کہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے آل محمد کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی اور پھر اس کے بعد اس کی پرائس بھی پے کی، اس کی قیمت چکائی ہے ان لوگوں نے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کا شیعہ نہ ہونا یہ ایک حقیقت ہے، مگر بہرحال ان کی محبت جو اہل بیت کے لیے تھی وہ بھی اپنی جگہ پر مسلم تھی۔ اب دیکھیے جناب امام نسائی کا ایشو یہ ہوا، ہمیں جانا ہے ان گھروں تک، پر کیس یہ بنا کہ امام نسائی نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام لکھا خصائص امیر المومنین، مولا کے خصائص، امیر المومنین کے فضائل۔ یہ بڑی معروف کتاب ہے، علمی حلقوں کے اندر تو بہت ہی معروف ہے۔ اگر آپ ویسے بھی کسی بھی دارالعلوم چلے جائیں یا مثلا کسی کتاب خانے میں چلے جائیں کہ جہاں ایک ذخیرہ ہوتا ہے علمی کتابوں کا، دینی کتابوں کا، تو وہاں پر آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی، خصائص امیر المومنین۔ اور اسی کا دوسرا نام خصائص نسائی بھی ہے، نسائی مؤلف کے اعتبار سے، اور امیر المومنین کے چونکہ فضائل اس کے اندر انہوں نے تحریر فرمائے ہیں، لہٰذا اس کو خصائص امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ قضیہ اور کیس یہ تھا کہ امام نسائی دمشق پہنچے شام، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف امیر المومنین کا بغض و انات، سب و شتم وہاں پر موجود تھا۔ یاد رکھیے گا کہ اس کو بہت حد تک کٹ ڈاؤن کیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، وہ جو آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور دمشق سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا ہے، تو حسینی تبلیغ کے مشن کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ دمشق کے اندر، شام کے اندر بہت سے افراد کنورٹ ہوئے، انہوں نے ناصبیت کو یعنی دشمنی اہل بیت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، مگر بہرحال وہ جو روٹس وہاں پر اتنی گہری ہو چکی تھیں وہ ایک دم تو ختم نہیں ہونے والی تھی، لہٰذا ایک تعداد تھی ان افراد کی کہ جو بعد میں بھی ناصبیت کے علمبردار رہے، خارجیت کے علمبردار رہے، اور ان افراد کے لیے امیر المومنین کے فضائل کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ گالیاں دیا کرتے تھے، سب و شتم کیا کرتے تھے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں اور امام نسائی ٹائپ کریں تو یہ تمام تر تفصیلات جو اب میں بیان کر رہا ہوں وہ سب کے سب وہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ امام نسائی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا وہاں پر جا کر، کہہ رہے یہ امیر المومنین کے بارے میں اتنا بغض، اتنا سب و شتم، یہ گالیاں، یہ ابیوسو لینگویج ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب تحریر کروں گا جس کے اندر حضرت امیر المومنین کے فضائل کو تحریر کیا جائے۔ وہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس کے اندر انہوں نے امیر المومنین کے فضائل سند کے ساتھ، اور وہ سند کہ جو ان کے نزدیک معتبر تھی۔ دیکھیں محدث جب کوئی کام کرے گا تو اتنا لوز کام نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنی دانش میں کم سے کم تحقیق مکمل کر کے ان چیزوں کو لکھ رہے تھے۔ انہوں نے کتاب کے اندر فضائل امیر المومنین سے متعلق احادیث کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کون کون سی فضائل کی احادیث اس کے اندر موجود ہیں، وہ تمام کی تمام جو آپ کے حافظے میں فوراً آ سکتی ہیں۔ مثلا غدیر خم کے اندر پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لأوتین الرایت غدن، کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو رجل ہوگا، رجلن کرارن غیر فرارن، وہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح مند نہ ہو چکا ہو۔ یہ حدیث بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور ایک سلسلہ ہے کہ جو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے پہلے اظہار اسلام کس نے کیا، آپ بھی آج سنتے ہیں، مگر امام نسائی وہاں پر صراحت کے ساتھ درج کیا کہ سب سے پہلے جو اظہار اسلام کرنے والی شخصیت ہیں وہ امیر المومنین کی ہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہمارا موقف تو اس میں وہی ہے کہ جو آپ علماء کرام سے سنا کرتے ہیں، کہ ہم علی کے باب میں یہ نہیں کہتے کہ وہ پہلے مسلمان تھے، بلکہ ہم علی کے باب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ پہلا مسلمان ہونا اور بات ہے، پہلے ہی سے مسلمان ہونا اور بات ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام احادیث امام نسائی اس میں لکھ رہے ہیں۔ اسی میں جب حجروں کا ذکر آیا ہے تو انہوں نے اس مشہور حدیث کو بھی وہاں پر نقل کیا، اور وہ حدیث کیا تھی، وہ حدیث یہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا کہ یہ دروازے جو مسجد کے اندر کھلتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف علی اور زہرا کے حجرے کے دروازے کو یہ اعزاز حاصل رہے گا کہ وہ جب چاہیں دروازہ کھول کر مسجد کے اندر آ سکتے ہیں اور جب چاہیں اسی سے واپس مسجد کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو ایک پیغمبر کا دروازہ اور ایک امیر المومنین اور جناب سیدہ کا دروازہ، جس پر بہت سے افراد نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یا تو آپ سارے دروازے بند کروا دیتے یا اسی طریقے سے اسٹیٹس کو رہنے دیتے کہ سارے دروازے کھلے رہیں۔ لیکن غور فرمائیے کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں، نہ میں نے اپنی مرضی سے دروازوں کو بند کروایا نہ میں نے اپنی مرضی سے دروازوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی۔ جن دروازوں کو بند کروانے کا حکم خدا نے دیا ان کو بند کرنے کا آرڈر دے دیا، اور جن کے کھلا رکھنے کی اجازت رب نے دی ہے اس دروازے کو کھلا رہنے کی اجازت میں نے عطا کی ہے۔ یہ فیصلہ میری اپنی طرف سے نہیں، وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ رسول کے جو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا کہاں کسی کے لیے اپنی مرضی استعمال کرے گا، یہاں تو مرضی رب ہے کہ جو مرضی نبی بن کر الفاظ کی صورت میں جاری ہو جاتی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب اس حدیث کو بھی انہوں نے نقل کیا، میں فقط اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اس کو مکمل کر دوں، پھر واپس ہمیں جانا ان حجروں تک ہی ہے، مگر آپ غور فرمائیے دیکھیے کہ ہوا یہ کہ امام نسائی نے کتاب تو لکھ دی، مگر آپ جانتے ہیں کہ کتاب کا لکھنا آج کے زمانے میں بھی، کتابوں کی آپ کاپیز بنوا دیں پبلش کر دیں، پڑھنے والے کم ہوتے ہیں سننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ امام نسائی اس زمانے میں تو کوئی پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس زمانے میں تو ہاتھ سے نقول تیار کی جاتی تھی، تب وہ کتاب تو کب پہنچے گی اور کب لوگ اس کو پڑھیں گے، تو چند تو اس کی کاپیز تھیں۔ امام نسائی نے ایک اور بولڈ اسٹیپ لیا، آپ لوگ جاتے ہیں مسجد دمشق شام کی زیارتوں کے لیے، اللہ سب کو نصیب کرے، مسجد دمشق کے اندر امام نسائی ایک مرکزی شخصیت ہیں، فیمس محدث ہیں، انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ کل سے میں ایک درس دیا کروں گا۔ لوگ کیا سمجھ رہے تھے، وہ درس کیا ہوگا، حدیث کا درس ہوگا، مگر ان حدیثوں کے اندر کیا بیان کیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کروا دیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص امیر المومنین، اور میں اسی کا متن بطور درس ممبر سے بیان کیا کروں گا۔ درس شروع ہو گیا، لوگوں کا مجمع آ گئے لوگ سننے کے لیے کہ بھائی اتنا بڑا محدث ہے وہ کیا بیان کرتا ہے خصائص امیر المومنین۔ تو کیا امیر المومنین، امیر المومنین سے ان کے ذہن میں تو کچھ اور بھی آ رہا ہوگا، مگر اب جب امام نسائی نے درس کہنا شروع کیا تو مولا کائنات کی فضیلتوں کی وہ حدیث کی جسے انہوں نے جمع کیا تھا سند کی تحقیق کے ساتھ، متن کی تحقیق کے ساتھ، اسے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کتاب میں لکھ دیا تھا یہ ایک مرحلہ تھا، اب تو یہ بیان بھی کر رہے ہیں، اتنا بڑا محدث یہ بات بیان کرے گا تو ہر طرف علی ابھی ہونے لگے گا۔ دیر مسٹ بی سم ریزسٹنس، کسی طریقے سے سد باب کرنا چاہیے۔ افراد اس موقع پر فیوریس ہو گئے، ان لوگوں نے ایک فرسٹریشن کے اندر ایک ڈیسپریٹ اسٹیپ اٹھایا، دو تین دن چار دن برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد مجمع میں سے ایک فرد کھڑا ہوا، دوسرے اس کی تائید میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ نے علی کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی ہے، تو اب آپ ایک کام کریں کہ بیلنس کرنے کے لیے ایسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی تحریر فرمائیں، تب تو ہم کچھ برداشت کریں گے، ورنہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ علی کے فضائل اس طریقے سے بیان کریں۔ امام نسائی نے کچھ دیر اس کو دیکھا اور ایک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث بیان کی ہے بنائی نہیں ہے، میں نے فضائل علی کی احادیث بیان کی ہے بنائی نہیں ہے، جو پیغمبر نے بیان کیا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اسے میں نے بیان کیا ہے، میں نے اسے فیبریکیشن گڑھا نہیں ہے، میں نے اسے بنایا نہیں ہے، کسی کارخانے کے اندر کسی فیکٹری کے اندر یہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ پیغمبر نے علی کے بارے میں بیان کیا تو میں نے بیان کر دیا، اگر ان کے بارے میں کچھ بیان کیا ہوتا تو میں بیان کر دیتا، مگر میں اپنی جیب سے تو کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا۔ اصرار بڑھا، سامنے سے اصرار بڑھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، یو ہیو ٹو ڈو دس، آپ کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ ہم اسٹیپ لیں گے۔ امام نسائی اس موقع پر سوچتے رہے اور غور کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، ایک حدیث اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، وہ حدیث کون سی ہے؟ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو راویوں کے ذریعے سے مجھ تک بات پہنچی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے امیر شام کے لیے کہا تھا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے. کیا اس کا پس منظر, کیا اس کا بیک گراؤنڈ, کہ پیغمبر اکرم نے کسی سے کہا کہ اس کو بلاؤ. کب یہ کہا ہوگا؟ فتح مکہ کے بعد تو یہ حضرت اسلام لائے تھے, جیسا بھی لائے تھے. فتح مکہ کے بعد اس کا مطلب کیا ہوا؟ 8 ہجری شوال. شوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 ہجری ویسے ہی ختم ہونے والا تھا. شوال, ذکار, ذلحج. وہ 8 ہجری جب ختم ہونے والا تھا تب مکہ فتح ہوا ہے. پھر 9 ہجری اور 10 ہجری. 11 ہجری کے آغاز میں پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی ہے. تو کل کتنا عرصہ یہ لوگ رہے ہیں؟ جو بھی سو کال صحبت ہے وہ ان کو کتنی ملی ہے؟ 2-2.5 سال, 2.25 سال. اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. اور جب ان کو بلایا گیا, کسی نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے ہیں, باقی جا کے اللہ کے رسول سے کہہ دو میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں, جو امپورٹنٹ کام ہے وہ میں انجام دے رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی باتیں اگر سنوں, لہٰذا یہ امپورٹنٹ کام میں انجام دے رہا ہوں, لیٹ می کنٹینیو, فنش ہو جائے گا پھر میں آؤں گا اور آپ کی بات بھی سن لوں گا. پیغمبر اکرم نے واپس میسیج بھجوایا دوسرا کہ اسے کہو کہ میں بلا رہا ہوں. واپس وہی جواب آیا کہ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ٹائپ کر کے دیکھیے گا, یہی جملے لکھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل یہی جملے کہ 2 سے 3 مرتبہ یہ واقعہ ریپیٹ ہوا. یہاں سے پیغمبر اکرم بلا رہے ہیں اور وہاں سے جواب یہ آ رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, کھانا کھا کر رہوں گا. پیغمبر وہ ہیں کہ اگر بلائیں تو نماز توڑ کے جانا ضروری ہو جاتا ہے, اور عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. پیغمبر اکرم نے اس موقع پر بد دعا دی کہ خدا کرے کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے, جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا, جس کا اثر یہ ہوا کہ دسترخوان بچھا ہوتا تھا, رنگین غذائیں, مرکن غذائیں پڑی ہوتی تھیں, اور یہ کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے, اور پھر یہ کہتے ہوئے اٹھتے تھے کہ میں تھک تو گیا ہوں مگر ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا. یہ تاریخی واقعیت ہے, پیغمبر اکرم کی بد دعا کا یہ اثر تھا. یہ جملہ جیسے ہی امام نسائی نے بیان کیا تو پھر ہونا کیا تھا؟ جو آج آپ دہشت گردی اور ٹیررزم دیکھتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ وہی چیز ہے کہ جو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے. امام نسائی کو انہوں نے جوتوں اور لاتوں پر اور گھوسوں پر رکھ لیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بری طریقے سے زدوکوب کیا گیا, زخمی کیا گیا, اور اسی مسجد دمشق کے اندر انتہائی خستہ, انتہائی شکستہ حالت میں زخمی ہو کر پڑے ہوئے تھے. ان کے چند قریبی جو مصاحبین تھے انہوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی. جو الفاظ ہیں وہ اتنے سخت ہیں میں بیان نہیں کر سکتا, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لیجئے گا کہ کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا. مگر اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے مکہ لے جاؤ. ایک کال بیت المقدس کا ہے, ایک کال مکہ کا ہے, اور صفا اور مروہ کے درمیان, ایک مرتبہ پھر وہ احباب جو مکہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صفا اور مروہ کے درمیان کہیں پر امام نسائی, وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ ہی کی طرف وہ محلہ تھا جس کا نام تھا محلہ بنی ہاشم. یعنی اس وصیت کے اندر بھی وزن ہے کہ وہ پسند کر رہے تھے کہ وہاں جا کر مجھے دفن کیا جائے کہ جہاں پر محلہ بنی ہاشم. محلہ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہوا؟ محلہ بنی ہاشم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ محلہ ہے کہ جس زمین کے اوپر اکثر پیغمبر اکرم چلا کرتے تھے, علی چلا کرتے تھے, زہرا چلا کرتی تھی, حسن و حسین کے قدم آئے, کہ وہیں پر میری قبر بن جائے کہ جہاں پر ان مبارک ہستیوں کے قدم آیا کرتے تھے. انہوں نے وصیت کی, وہاں پر ان کو دفن کیا گیا, اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوا. لیکن آپ غور فرمائیے, عجیب بات نہیں ہے؟ ایک عالم دین, شیعہ نہیں ہے سنی میں, محدث ہے عام, یعنی بالکل عوامی زبان کے اندر کوئی للو پنجو عالم نہیں ہے, کسی ایک آدھ چھوٹی سی مسجد کا پیش امام ہو یہ بھی نہیں ہے, واقعاً اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس کے کریڈینشلز ہیں. مگر اگر وہ اس زمانے میں امیر المومنین کے فضائل بیان کرتا ہے تو اس کے لیے کیا الزام اس کے اوپر لگایا جاتا ہے بطور الزام؟ یعنی وہ جو مجمع کھڑا ہوا تھا مارنے کے لیے, اس نے الزام کیا لگایا تھا؟ شیعہ ہو گیا, شیعہ ہو گیا, شیعہ ہو گیا, رافضی ہو گیا, رافضی ہو گیا, رافضی ہو گیا, یہ کہہ کر اس کو مار رہا, ختم کر دیا. آپ اندازہ تو کریں برادران عزیز, سالوں گزرنے کے بعد, واقعہ کربلا بھی ہو چکا, سالوں گزر چکے, اس کے بعد اگر علی کے فضائل بیان کرنے پر کسی دوسرے مسلک کے اہم ترین عالم کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے حجاج بن یوسف نے کیا کیا ہوگا علی کا نام لینے والوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مظالم کوئی کیسے کر سکتا ہے. وہ جو ڈکلیئرڈ شیعہ ہے, وہ جو ڈکلیئرڈ علی کا ماننے والا ہے, جو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے, اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. واقعی ان عجیب انسان اگر سوچے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ رہا ہے تاریخ کے اندر. اتنی پولرائزیشن, شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری اللہ مقامہ, ان کی ایک کتاب ہے, میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا اگر ہو سکے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. اردو ٹرانسلیشن بھی ہے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے, al-islam.org پر آپ کو مل جائے گا. جاذبہ و دافع علی, یہ شہید مطہری کا ماسٹر پیس ہے. یہ جاذبہ و دافع علی یعنی کیا ہے؟ امیر المومنین کی شخصیت پولرائزیشن ہے, 180 degrees اپارٹ, پولز اپارٹ. محبت کرنے والے ہیں تو ایسے ٹوٹ کر چاہنے والے ہیں, اور نفرت کرنے والے ہیں تو ایسی نفرت کرنے والے ہیں. ایک طرف آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم نظر آئے گا اور دوسری طرف میثم تمار نظر آئے گا. ایک طرف آپ کو حجاج بن یوسف نظر آئے گا, دوسری طرف آپ کو رشید حجری نظر آئیں گے. یہ وہ افراد کے جن کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا, سولی پر لٹکا دیا گیا, زبان کاٹ دی گئی, اور وہ فضائل علی ہیں بیان کر رہے ہیں. فراز دار پر میثم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. کمال ہے, واقعاً کمال ہے کہ اس حد تک ڈیڈیکیشن بھی ہے اور دوسری طرف عبد الرحمٰن ابن ملجم جیسے افراد بھی موجود ہیں. امیر المومنین کا یہ فیصلہ بہت عجیب ہے, جس میں مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں منافق پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اور مومن کی اگر ناک پر ضرب لگاؤں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہ پیغمبر اکرم کی زبان پر آیا وہ فیصلہ ہے کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن, تجھ سے نفرت کرے گا تو منافق. یہ صحاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام نسائی کو اتنی سزا تو بہرحال علمی حلقوں میں بھی ملنی چاہیے تھی, اتنی سزا تو علمی حلقوں کے اندر بھی ملنی چاہیے تھی, کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جو سنن نسائی ہے وہ چھٹے نمبر پر چلی گئی. یعنی 6 کتابیں جو ایرر فری صحاستہ ہے وہ ٹاپ موسٹ. اگر آپ حالات کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ علماء کی ایک تعداد ہے جنہوں نے یہ لکھا کہ جرح و تعدیل کے اندر, اب یہ علم حدیث کی فنی بحث ہے, میں اس اصطلاح کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, مگر جرح و تعدیل کے اندر یعنی باقاعدہ اس بارے میں بحث کرنا حدیث کون سی معتبر ہے کون سی غیر معتبر ہے, کیا اس کے اندر جتنی ڈیپتھ امام نسائی کے پاس تھی وہ بخاری کے پاس بھی نہیں تھی. پھر اس کے بعد ان کی کتاب چھٹے نمبر پر کیوں ہے؟ چھٹے نمبر پر ان کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ علی کی محبت کے جرم میں جس کو قتل کیا گیا ہے وہ پہلے نمبر پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل تو رہے گی, یہ پرابلم تو رہے گی. تو آپ دیکھیں گے, بہرحال میں اس کو اور زیادہ انفولڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہوا. یہ بات نکلی کہاں سے تھی کہ ان حجروں سے متعلق وہ حدیث جو امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی, انہی حجروں میں جناب سیدہ کا حجرہ, اسی سے بالکل متصل پیغمبر اکرم کا حجرہ, اور پھر ازواج رسول کے حجرے بھی وہیں پر موجود تھے. یعنی ایک حجرہ جو ایکسکلوسیولی پیغمبر اکرم استعمال کیا کرتے تھے, اور ایک حجرہ جو جناب سیدہ کا تھا. وہ واپس وہی بات کہ وہ احباب جو مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. نشاندہی کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ جب اس مقدس گھرانے کا آغاز ہوا, اس خاندان کی بنیاد پڑی, علی و زہرا کا خاندان جب عقد ہوا, نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, تو اس کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے قبا کی وادی کے پاس گزارا, تھوڑا سا ہٹ کر شہر سے. اور پھر اس کے بعد جب واپس آئے ہیں شہر کے اندر, تو وہ حجرہ جو اب حجرہ فاطمہ کہلاتا ہے وہاں پر نہیں رہے, تھوڑا سا فاصلے پر. کتنا فاصلہ؟ کہ جتنا یہاں سے لے کر ابن حسن جاچوی صاحب کی قبر تک کا فاصلہ ہوگا, اتنا فاصلہ. مگر پیغمبر اکرم کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری نور نظر میری نگاہوں کے سامنے رہے, کتنا اچھا ہو کہ میری زہرا کا گھر بالکل میرے گھر کے برابر میں. اس کے بعد جناب سیدہ کا حجرہ اور پیغمبر اکرم کا حجرہ بالکل برابر میں, منیت کی منزل پر جو ویسے ہی فائز تھی, اس کا گھر بھی جناب ختمی مرتبت کے گھر کے بالکل برابر میں آ گیا. وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری. وہ سارے واقعات جو آپ سنا کرتے ہیں وہ اسی حجرے سے متعلق ہیں. وہیں پر جناب سیدہ پیغمبر اکرم کی یہ لخت جگر اپنے شوہر نامدار مولا کائنات اور پھر بعد میں امام حسن، امام حسین، پھر جناب زینب، پھر جناب ام کلثوم، جناب فضہ وہیں پر رہا کرتی تھی. اسی گھر کا وہ دروازہ بھی تھا جو اندر مسجد میں کھلا کرتا تھا، وہ دروازہ بھی تھا کہ جو باہر کھلا کرتا تھا. کہ آپ سنا کرتے ہیں کہ 6 مہینے تک پیغمبر اکرم باقاعدہ دروازے پر آتے تھے اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ برادران اہل سنت کی کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ 6 مہینے تک آئے تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم کا یہ دستور تھا، طریقہ کار تھا کہ آتے تھے اس دروازے کے پاس کہ جو باہر کھلتا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہتے تھے، السلام 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 علیکم یا اہل بیت النبوت، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام. یہ الفاظ بہت امپورٹنٹ ہیں. پیغمبر اکرم یہ نہیں کہتے اہل بیت النبی، اہل بیت النبوت، نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت. اور پھر اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر آپ ذرا غور فرمائیے کہ خاص طور پر نماز شب کے موقع پر آج بھی اس جگہ پر لوگ جانتے ہیں، متوجہ ان کو کیا جاتا ہے محراب تہجد کے عنوان سے، وہ جگہ کہ جہاں پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر نماز شب پڑھا کرتے تھے، یعنی پیغمبر اکرم کے قدم وہاں پر کئی مرتبہ آئے. پیغمبر اکرم ویسے بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ واجب نماز مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، جو مستحب نمازیں ہیں ان کو گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. نافلہ نمازیں، نماز شب گھر میں پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہے، مسجد میں واجب نمازوں کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. یہ بھی اسلام کی ایک حکمت ہے تاکہ لوگ گھر میں جب نماز پڑھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ساری نمازیں وہ باہر پڑھیں گے تو گھر میں بچے کب دیکھیں گے ان کو نماز پڑھتے ہوئے. اسلام کی اپنی ایک حکمت ہے، اپنا ایک طریقہ کار اور دستور ہے. دور ملے گا محمد و آل
محمد.
اس جگہ پر وہ جو محراب تہجد ہے بالکل وہی جگہ ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ کے حجرے کا دروازہ تھا، بالکل اسی جگہ پر. آپ ذرا دیکھیں اور برادران عزیز تصور میں لے کر آئیں کہ وہ منظر کتنا حسین ہوگا کہ جب پیغمبر اکرم حجرے میں تشریف لائے اور جناب سیدہ سے کہا کہ ایتینی بالک سائل یمانی فغطینی بے، اے میری نور نظر میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، انی اجد فی بدنی ذوفا، ایک کام تو کرو کہ میرے لیے ایک کسائی یمانی، ایک یمنی چادر لاؤ اور اسے مجھے اڑھا دو. پیغمبر اکرم کے کہنے پر جناب سیدہ نے یہی کام انجام دیا، چادر اڑھا دی. اور پھر اب اس کے بعد آنے والے شروع ہوتے ہیں، حسن مشتبہ آتے ہیں، حسین آتے ہیں، امیر المومنین آتے ہیں، اور جو بھی آ رہا ہے وہ خوشبو کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے مادر گرامی، انی اشم و عندک رائحۃ طیبہ، میں وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہمارے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے، رسول خدا کی خوشبو ہے. کیا وہ یہاں پر موجود ہیں؟ اور پھر جناب سیدہ کہتی ہے کہ ہاں میرے نور نظر وہ یہاں پر موجود ہیں، چادر کے پاس موجود ہیں. اور پھر امام حسن آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اے میرے جد، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ امام حسین آتے ہیں، یہی بات ریپیٹ ہوتی ہے. کیا حسین انداز ہے ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو کا، کہ جس کے اندر امام حسن آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی میرا سلام آپ قبول کیجیے. آپ دیکھیے امام حسن، امام حسین بیٹے، نام لے کر جناب سیدہ جواب دے سکتی ہیں، مگر جناب سیدہ باقاعدہ الفاظ وہ استعمال کرتی ہیں کہ جن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہ کیا جملے ہیں؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، تم پر بھی میرا سلام ہو اے ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. و ثمرۃ فؤادی، اے میرے میوہ دل، تم پر بھی میرا سلام. جناب سیدہ نام لے سکتی تھی، مگر ہمیں اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ وہ محبت جو تمہارے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہے اس کا اظہار بھی کیا کرو. وہ بچہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ میری ماں مجھے اس طرح سے پکارے، مجھے سینے سے لگائے، مجھے اس طرح سے مخاطب کرے. وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، پیغمبر اکرم بھی یہی کہتے ہیں، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والوں. خوشبو کی وہ بات کرتے ہیں، ایک احترام، ایک تقدس، یہاں سے جواب آتا ہے قرت عینی ثمرت فؤادی، اور پھر اس کے بعد وہ پیغمبر اکرم کی طرف جاتے ہیں، چادر میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے، چادر میں جمع ہو جاتے ہیں. جب سب جمع ہو گئے تو الفاظ کتنے کیلکولیٹڈ ہیں، جملہ کیا ہے؟ ولمک تملنا، بی بی کہہ رہی ہے ولمک تملنا جمیع تحت القصا، کہ جب ہم سب کے سب جمع ہو گئے. یہ ترجمہ غلط ہے، آپ تو اہل زبان یہاں موجود ہیں، میں کیا اس پر تبصرہ کروں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے. جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا، جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ لما اجتمعنا، جب ہم سب کے سب جمع ہو گئے، نہیں. روا روی کے اندر آپ ترجمہ میں کہہ دیجئے کہ جب ہم سب جمع ہو گئے، لیکن جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے، لما اجتمعنا نہیں ہے، لمک تملنا، ہم جمع نہیں ہوئے، ہم مکمل ہو گئے. لما اجتمعنا نہیں ہے، لما اجتمعنا نہیں ہے، وہاں پہ لفظ ہے لمک تملنا، جب ہم مکمل ہو گئے. دیکھیں اجتماع کس کو کہتے ہیں، آپ سب جب ہال سے باہر نکلیں گے تو اپنی اپنی جگہ مستقل منفرد ہیں، جب یہاں پر آئے تو مجتمع ہو گئے، اجتماع ہو گیا، جب باہر جائیں گے تو پھر مستقل ہوں گے، لیکن آپ اپنے طور پر مستقل ہیں، منفرد ہیں، ہال میں آئے تو مجتمع ہو گئے، یعنی اپنی مستقل حیثیت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جب کوئی مل جائے تو وہ مجتمع ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہیں اور آپ کا وجود ہے، آپ کا ہاتھ بھی ہے، آپ کا پیر بھی ہے، آپ کا سر بھی ہے، آپ کا دھڑ بھی ہے، مگر کیا آپ اس کو اجتماع کہتے ہیں یا مکمل ہونا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مکمل اس وقت ہوگا کہ جب ایک ایک عضو اپنی جگہ پر موجود ہو. پیغمبر اکرم شاید اسی لیے کہا کرتے تھے انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، میرے بغیر یہ نامکمل ہیں، ان کے بغیر میں نامکمل ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. لمک تملنا جمیعاً، لمک تملنا جمیعاً تحت القصا، جب ہم سب جمع ہو گئے چادر کے نیچے، اخذ ابی رسول اللہ بیدہ الیمنا الی السماء، اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ جملہ کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت، ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی، یہ ہیں میرے خاص الخاص، یہ ہے میرے حمایت یافتہ، یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حارمہ و سلم لمن سالمہ. یہ پیغمبر اکرم کا کہنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، قرآن مجید کو آپ کھول کر دیکھیے، عرف کو دیکھیے تو آپ کو ملے گا. عرفاً کس کس کو گھر والا کہا جاتا ہے؟ یقیناً بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے، درست ہے اپنی جگہ پر. اگر آپ سے کہا جائے آپ کے فیملی ممبرز کون کون سے ہیں، تو آپ اپنی زوجہ کا ذکر کریں گے، آپ اپنے بیٹوں کا ذکر کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ سب میرے گھر والے ہیں، یہ سب عرفاً گھر والوں میں شمار ہوتے ہیں. تو عرف کے اندر گھر والوں کی ایک تعریف ہے، مگر کیا قرآن اس کو قبول کرتا ہے؟ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بیٹا جو یقیناً گھر والا ہوتا ہے، گھر کا فرد ہوتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود اس حوالے سے ڈیسائسو ہے. قرآن مجید کا یہ سورہ، نواں سورہ توبہ، دسواں یونس، گیارہواں ہود، جس کے بعد پھر بارہواں سورہ سورہ یوسف ہے، یہ اس کی لوکیشن. سورہ ہود میں بکھرے ہوئے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان تین کے واقعات تو یقیناً اور بھی ہیں، اس میں آپ کو ملے گا. نوح علیہ السلام کا واقعہ ان لینتھ ڈسکس ہوا ہے سورہ ہود کے اندر، اور اسی کے اندر وہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے، پھر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہوا، 950 برس کی تبلیغ کے بعد، 950 برس کی تبلیغ کے بعد کشتی بنانے کا حکم ہوا، کشتی بنانے گئی، اور اب جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں، اے میرے بیٹے کشتی میں آ جاؤ تاکہ تم نجات پا جاؤ. بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے ایک جملہ کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، طوفان ہی تو آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ پہاڑ پر چڑھ جاؤ گا یا اسمونی من الماء، یہ جو جبل پر میں چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو یہ پہاڑ پر چڑھنا مجھے یقیناً پانی سے بچا لے گا، میں موت سے بچ جاؤں گا. لائٹر نوٹ کے اوپر کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ موت سے بچنے کے لیے پہاڑ پر فرار اختیار کرنے کی رسم بہت پرانی ہے، بہت پرانی رسم. اور اس موقع پر جناب نوح علیہ السلام نے تنبیہ کی اور کہا لا عاصم الیوم، اے بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، بس جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا. شاید اسی لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ مثل و اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنہا غرق و ہوا، اور جس نے تخلف کیا نہیں چڑھا یا چڑھ کر اتر گیا تو یقیناً وہ غرق بھی ہو جائے گا، ہلاک بھی ہو جائے گا. غور طلب بات یہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اے بیٹا آ جاؤ، وہ منع کرتا. ایک موج حائل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے بعد غرق بھی ہو گیا، طوفان کی نظر ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد قرآن مجید نے نقل کی ہے، اے میرے پروردگار، یہ میرے من اہلی، یہ میرے اہل میں سے ہے، یہ میرا بیٹا یہ میرے اہل میں سے، اور تیرا وعدہ بالکل حق ہے کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا. پروردگار عالم نے ڈانٹ دیا اس موقع پر، الفاظ یہی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام بڑی جلیل القدر شخصیت ہیں، توجیہ تو ہم کرتے رہیں گے مگر آپ ذرا غور کیجئے، پروردگار عالم فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. بیٹا ہے جی ہاں، اہل میں سے ہے نہیں ہے. عرف کہاں چلا گیا؟ عرفاً بیٹا اہل میں ہوتا ہے مگر پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، مگر بیٹا ہونے کے باوجود اہل میں نہیں ہے. صرف اتنا نہیں، اگلا جملہ، اے نوح انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جانا. اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی فرد اہل بیت میں شامل نہ ہو اور اسے گھسانے کی کوشش کی جائے تو نگاہ پروردگار میں یہ جہالت بھی ہے، جاہلیت بھی ہے. ہم نوح علیہ السلام کے جملے کی توجیہ کریں گے کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ کیا تھا، ترک اولاد تھا، جو بھی تھا، مگر پروردگار کی طرف سے بالکل واضح معیار دیا جا رہا ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، جاہلوں والی بات مت کرنا. اے نوح بیٹا ہے مگر وہ اہل میں شامل نہیں ہے. تو عرف کدھر چلا گیا؟ عرف تو ٹوٹ گیا، عرف جو تھا اس کا معیار وہ بالکل مسمار ہو گیا. پروردگار عالم نے اس کو توڑ کر رکھ دیا کہ بیٹا ہے مگر اہل میں شامل نہیں ہے. اور کیا صرف اسی پر اکتفا کی گئی؟ جی نہیں. آگے بڑھیے، پروردگار عالم لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم نے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا، اے لوط نکل جاؤ رات کی تاریکی میں، اسرے بے اہلک بقطع من اللیل، اپنے اہل کے ساتھ رات کی تاریکی میں نکل جانا. تمہاری بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، من الغابرین، اسے نجات نہیں ملے گی. اپنے اہل کے ساتھ نکل جاؤ مگر تمہاری زوجہ وہ اہل میں شامل نہیں ہے. یہ ایک اور معیار ہمارے سامنے آ گیا کہ عرفاً یقیناً بیٹا بھی اہل میں شامل ہے، بیوی بھی اہل میں شامل ہے. پروردگار عالم نے عرف کے ان دونوں معیارات کو توڑ کر رکھ دیا کہ وہ بیوی ہو کر اہل میں شامل نہیں ہے یا بیٹا ہو کر اہل میں شامل نہیں ہے. دوسری طرف سارا سلام اللہ علیہا وہ بیوی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اہل البیت میں شامل ہیں. وہاں پر ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، بالکل ہوا، لیکن اب ہمارے لیے تو بڑی پریشانی ہے، تشویش ہے کہ ایک طرف پروردگار عالم طہارت کا اعلان کر رہا ہے، ہر رس و نجاست سے دوری کا اعلان کر رہا ہے، کن کے لیے کر رہا ہے؟ اہل البیت کہہ کر اعلان کر رہا ہے، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کی زوجہ بھی ہے، ازواج کی دونوں قسمیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو اہل سے خارج کر دیا گیا، نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیوی، کچھ وہ ہیں کہ جن کو شامل کیا گیا جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ. ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ازواج میں سے کوئی شامل ہے یا کوئی شامل نہیں یا سب شامل ہیں؟ پیغمبر اکرم کی بیٹی بھی ہے جناب سیدہ، برادران کے نزدیک تو چار چار بیٹیاں ہیں، تو چار بیٹیاں ہیں، چاروں اہل البیت میں شامل ہیں، چاروں میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے، کوئی ایک شامل ہے، ہمیں پتا تو چلے. پیغمبر اکرم کا ایک بیٹا بھی ہے جناب ابراہیم، ماریہ قبطیہ کے بطن سے، وہ اس وقت حیات تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون کون ہیں کہ جن کے لیے طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، کن کے لیے رس سے دوری کا اعلان ہو رہا ہے؟ ان نما کے حسر کے ساتھ، ان نما یرید اللہ، بس ان کے بارے میں ارادہ ہے پروردگار یہ ہے. جب حسر کا اعلان پروردگار کی طرف سے تھا تو ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم چادر کا حصار کھینچ کر بتائیں تاکہ طہارت کا اعلان در و دیوار میں منتشر نہ ہو جائے، ورنہ در و دیوار کے اندر وہ اعلان طہارت منتشر ہو جائے گا. چادر کا حصار کھینچا گیا اور اب پیغمبر اکرم ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں، اللہم ہا اولائے اہلی، ہا اولائے اہل بیتی و خاصتی و حامتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. کیا جناب ام سلمہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے؟ کہ جناب ام سلمہ نے اس موقع پر جو روایت کا ورژن ہے اس کے مطابق کہ ایک چادر کا کونا اٹھایا اور خود داخل ہونے کی کوشش کی. ام سلمہ بہت محترم بی بی ہیں, جناب ام سلمہ اہل بیت سے وفادار, اہل بیت سے محبت کرنے والی. واقعہ کربلا کے موقع پر حیات 62 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. وہ جناب ام سلمہ خواہش ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ میں بھی اہل البیت کے اندر شامل ہو جاؤں. جب چادر اٹھا کر انہوں نے داخل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو پیغمبر اکرم نے رک دیا, اے ام سلمہ تمہیں اجازت نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا, الست من اہل البیت, کہ اللہ کے رسول کیا میں اہل البیت میں شامل نہیں ہوں؟ تو پیغمبر اکرم نے جواب دیا, انتی من ازواج النبی, اے ام سلمہ بہت کافی ہے کہ تم نبی کی ازواج میں ہو, مگر نبی کی زوجہ ہونا اور ہے, اہل البیت ہونا اور. انتی من ازواج النبی, یقیناً تم ازواج نبی میں ہو, مگر زوجہ نبی ہونا اور ہے, اور اہل البیت میں ہونا اور ہے. یہ الف لام جو اہل البیت کے اندر لگا ہوا ہے بیت کے اوپر, اس کو اگنور مت کیجیے گا. وہاں پر یہ الف لام اس کے ذریعے سے مخصوص کیا گیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے, اے اس گھر والوں. یہ الف لام کا ترجمہ یہ اگنور نہیں ہونا چاہیے. جب پروردگار کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, یہ الف لام بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ کہیں یوم دن, مگر الیوم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عام دن کی بات نہیں ہو رہی, کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے. یہ سا دن, آج کا دن, کوئی خاص دن کہ جس میں مولائیت علی کا اعلان کیا گیا, وہ دن مراد ہے. بالکل اسی طریقے سے جب اہل البیت کہہ دیا گیا تو اب اس حصار کو ڈھونڈنا ضروری ہو گیا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پیغمبر اکرم نے اسی لیے چادر میں جمع کیا تھا کہ یہ ہیں میرے اہل بیت, ہا اولائے اہل بیتی و خاصتی و حامتی. اور پھر اعلان کر دیا کہ ان سے جنگ مجھ سے جنگ, ان سے صلح مجھ سے صلح. اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی, فرض, اے مالک ہر طرح کے رزق کو ان سے دور رکھ اور ویسی پاکیزگی برقرار رکھ کے جو پاکیزگی کا حق ہے. جس کا جواب دیا ہے پروردگار عالم نے وہاں عرش پر کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی, اے میرے ملائکہ سنو, اے ساکنان عرش سنو, ساکنان سماوات سنو, انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے آسمان کا شامیانہ سجایا ہے, زمین کا فرش بچھایا ہے, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے چاند کو چاندنی عطا کی ہے, سورج کو ضیاء عطا کی ہے, یہ جو سمندر میں طغیانی ہے اور کشتیوں کی روانی ہے, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنی روشنیاں ہیں, کوئی ایک روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء, جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے, جس پر جناب جبرائیل کا وہ سوال کہ یا رب و من تحت الکساء, اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ اور جواب پروردگار کہ ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و بنوہا. پروردگار عالم نے قبولیت کی سند عطا فرمائی اور جناب جبریل یہ پیغام لے کر نیچے آئے, اجازت طلب کرتے ہیں اور پھر چادر کے اندر خود داخل ہوتے ہیں. اور پھر یہ ارشاد کہ خداوند متعال یہ اعلان کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ, طہارت کا اعلان. اب آپ مجھے بتائیے برادران عزیز, جس گھر کا یہ مرتبہ اور مقام کہ چادر میں داخل نہیں ہوتے جبریل جب تک ان کو اجازت نہ مل جائے, ان حاضر شیون عجیب, جبریل پروردگار سے اجازت لے کر آئے, اے مالک کیا تیری اجازت ہے؟ انا حبیت اللہ الارض لے اکون معہم ثالثا, میں ان کے ساتھ چھٹا بننا چاہتا ہوں. وہ خدا سے اجازت لے کر آئے اور پھر چادر کے باہر رک گئے, اور کہ اللہ کے رسول وہاں سے اجازت مل گئی ہے, مگر کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ یہ ہے پروٹوکول. اور اسی جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کا معاملہ کیا تھا؟ وہ جگہ جہاں 6 مہینے تک میں عرض کر چکا ہوں روزانہ ہر نماز کے موقع پر پیغمبر اکرم آ کر یہ کہتے ہوں، اور برادران عزیز بالکل واضح رہیے گا کہ جہاں تک برادران کی کتابوں کا تعلق ہے، انصاب الاشراف علامہ بلازری شیعہ عالم نہیں تھے، انہوں نے لکھا، عقد الفرید کے اندر لکھا، مصنف ابن شہبہ ابن ابی شہبہ نے لکھا، یہ سارے شیعہ محدثین نہیں، ابن ابی شہبہ تو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے لکھا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، ابن قتیبہ نے، الامامہ والسیاسہ کے اندر لکھا، اور دیگر علماء کرام نے، الفاروق کے اندر علامہ شبلی نعمانی تو یہاں تک لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ان کی طبیعت کی تندی سے بعید نہیں ہے کہ یہ سارے کام انہوں نے کیے ہوں۔ عجیب ہے، عجیب ہے کہ وہ گھر اور وہ دروازہ، تفصیلات یقیناً ہماری کتابوں میں ہیں، مگر کیا دیگر نے کچھ نہیں لکھا؟ یہ کہنا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس طرح سوچئے کہ جناب سیدہ کے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوگی جب یہ سارا واقعہ پیش آ رہا ہوگا؟ امیر المومنین کا دفاع کیا ہے جناب سیدہ نے، جناب سیدہ امیر المومنین کا دفاع کرنے والی خاتون ہے، جناب سیدہ اسی زحمتوں کے ساتھ انہی مسائل کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی، اپنی وصیتوں کے اندر یہ لکھتی ہیں کہ ابو الحسن مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، غسلنی کفنی حنتنی دفنی دفنی باللہ، اے ابو الحسن اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجیے گا، مجھے کفن پہنائیے گا، ہنوت کیجیے گا، اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دیجیے گا، جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے ان میں سے کسی کو میں اجازت نہیں دیتی کہ میرے جنازے میں وہ شریک ہوں۔ علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا، اور واقعی وہی اٹھا سکتے تھے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا اتنی وصیتیں جناب سیدہ نے کی ہیں، بہار الانوار میں تفصیلی وصیت نامہ موجود ہے جناب سیدہ کا، اے ابو الحسن اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، ہنود کیجیے گا، رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا، وغیرہ وغیرہ، ایک وصیت جناب سیدہ نے نہیں کی، اور وہ کیا؟ جناب سیدہ کی یہ وصیت آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی کہ مجھے بابا کے پہلو میں دفن کیجیے گا۔ بیٹی اور ایسی بیٹی منیت کی منزل پر فرض، جس کو پیغمبر کہتے ہیں بذات منی، اس کے تو دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے بابا کے پہلو میں دفن کرو، لیکن نہیں، جناب سیدہ نے یہ وصیت نہیں کی۔ اور کیوں نہیں کی؟ یہ اس وقت سمجھ میں آیا جب حسن مشتبہ کا جنازہ جا رہا تھا، جب تیروں کی بارش سے حسن مشتبہ کے جنازے کا استقبال کیا گیا تو سمجھ میں آیا کہ زہرہ نے کیوں یہ وصیت نہیں کی۔ جناب سیدہ قرآن کی تاریکی میں جب امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے تھے، اس وقت امیر المومنین نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، نہج البلاغہ میں بھی ہیں، بہار میں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں، دیگر کتابوں میں بھی ہیں، کہ امیر المومنین بی بی کو دفن کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، زہرہ کے بعد نہ مجھے یہ زمین اچھی لگ رہی ہے نہ یہ آسمان اچھا لگ رہا ہے۔ حزنی سرمد، اب جو میرا غم ہے نا وہ ایک یا دو دن کا نہیں ہے، یہ میرا ہمیشہ ہمیشہ کا غم ہے۔ نہیں عزیزوں، آپ نے احساس نہیں کیا، میں عرض کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، سادات تشریف فرما، اصل مسئلہ کیا ہے، جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، تو پیغمبر اکرم نے یہی لفظ استعمال کیا تھا حزن کے غم، مگر کہا تھا عام الحزن، یہ ایک سال کا میرا غم ہے، ایک سال تک میں خدیجہ کو یاد کر کے روتا رہوں گا، ابو طالب کو یاد کر کے گریا کرتا رہوں گا۔ پیغمبر اکرم نے کہا ایک سال کا غم، علی جناب سیدہ کو دفن کرتے ہوئے کہتے ہیں حزنی سرمد، میرا غم ایک دن دو دن سال دو سال کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا غم ہے، ہمیشہ ہمیشہ، اب مجھے آنسو بہانے ہیں زہرہ کو یاد کر کے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے ایک عجیب جملہ کہا مولا کائنات نے، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امانت زہرہ آپ تک پہنچ گئی، یہ آپ کی بیٹی آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی، اللہ کے رسول فافح السوال واستخبر الحال، اب آپ اپنی لخت جگر سے سوال کیجئے کہ آپ کے بعد اس امت نے آپ کی زہرہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی علی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا، زہرہ کے دل پر جو گزری ہے پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا، اگر سب کچھ بتا دیا ہوتا تو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے نہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو پورا تو مجھے بھی نہیں پتا ہے. فاعف سوال واستغفر اللہ. آپ سوال کیجئے, اب یہ تو باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے. اے اللہ کے رسول آپ سوال کیجئے کہ آپ کی نور نظر کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا نگاہ تصور سے سوچئے کہ علی کہہ رہے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اس عالم میں زہرا کو اپنے سینے سے لگا کے پوچھا ہوگا نا, اے میری نور نظر بتاؤ تو صحیح کہ میرے بعد ہوا کیا. تو جناب سیدہ کیا جواب دیں گی؟ بی بی کہہ رہی ہوں گی کہ بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا کہ جہاں پر آپ 6 مہینے آ کر سلام کرتے رہے. بابا آپ کی آنکھ بند ہوئی, میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ کوئی آئے گا, ہمدردی کے 2 بول بولے گا, پرسا دے گا, تسلی کے 2 جملے کہے گا, تعزیت کرے گا. مگر بابا پرسا دینے والا کوئی نہیں تھا, تعزیت کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہاں آگ اور لکڑی لے کر آنے والے تھے, دھمکیاں دینے والے تھے, ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور بابا اس کے بعد آگ لگائی گئی, دھواں بلند ہوا, اور بابا جب دروازہ گر رہا تھا تو آپ کی زہرا کہاں تھی؟ بابا آپ کی زہرا در و دیوار کے فشار میں پستی چلی گئی. بابا مجھ پر کیا گزری بس اتنا سن لیجئے کہ میں نے فضا سے کہا, یا فضا خزینی, اے فضا مجھے سنبھال, میرا محسن شہید ہو گیا. بس بابا آخری بات اتنی ہے کہ آپ کے مدینے کی گلیاں تھیں اور آپ کی زہرا کی صدایں تھیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا. اے بابا اتنے مصائب آئے آپ کے بعد, اگر گرم دنوں پر پڑتے وہ تاریخ رات میں اللہ ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک جب بھی امام مظلوم کی مجلس ہوتی ہے بیوی کو پرسہ دیتے ہیں. جناب سیدہ کے مصائب کا پرسہ کس کو دے؟ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر. اے پروردگار جن مرحوم کے سارے ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اس کا ثواب میں احسان فرما. اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. مالک ان کی کوتاہیاں اگر کچھ ہوں تو ان سے درگزر فرما. ان کی نیکیوں کو بطریقہ حسن قبول فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کہیں سفر آخرت ہم سب کو درپیش اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. مالک بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے, علی و زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ, ان گھرانوں کی ناچاکی اور ناراضی کو محبت اور الفت سے تبدیل فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کی التماس شہداء اسلام شہداء ملت سید عرفان حسین عابدی ابن سید قربان حسین عابدی سید قربان حسین عابدی ابن سید زاہد حسین عابدی تمام ارواح مومن مومنات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.